ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताइनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا ودا إلى إذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سورہ کافرون ہے۔ گزشتہ مجلس میں بتلا دیا تھا یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ مکہ کے مشرکین کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک صلح کا فارمولہ حضور کے سامنے پیش کیا کہ آپ لوگوں کو اور آپ کے حضور سے کہا کہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، اذیتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور یہاں ایک کشمکش ہمارے اور آپ کے درمیان میں رہتی ہے، اگر آپ ہماری اس پیشکش کو قبول کر لیں تو یہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور ہم مل جل کر کے رہیں گے۔ اور انہوں نے جو پیشکش کی تھی، صلح کی یہ تھی کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی پوجا اور عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا اور عبادت کریں۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بتلا دیا گیا کہ بھائی مومنین اور مشرکین کے درمیان میں جو ہے وہ صلح کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک موحد اپنی توحید پر قائم رہتے ہوئے کسی بھی شرک یا عمل کو انجام نہیں دے سکتا، اور ایک مشرک اپنے شرک پر باقی رہتے ہوئے وہ توحید کا ماننے والا نہیں بن سکتا۔ اسی کو بتلایا گیا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے حق کا انکار کرنے والو، اے کافرو، لا عابد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عابد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کی عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد، اور نہ آئندہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم آئندہ اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. چونکہ یہ دو کلمے مقرر آئے ہیں تو پہلی صورت میں اس سے زمانہ حال مراد لیا گیا، اور دوسرے دو کلموں میں زمانہ مستقبل آئندہ کے اعتبار سے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. یہ صورت اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور جیسا کہ بتلایا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ کے پاس جا کر کے مشرکین کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے اس کو سنایا تاکہ ان کو پتہ چل جائے. اب یہاں اس صورت سے دو سبق ہمیں معلوم ہوتے ہیں. ایک سبق تو یہ ہے کہ دیکھو یہاں کہا جا رہا ہے لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد، کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ کی، اور آئندہ بھی نہیں کرو گے. مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرتے تھے، اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، زمین اس نے پیدا کی، سورج اور چاند اس نے پیدا کیے، ساری کائنات، انسانوں کو، جنات کو، جانوروں کو، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، وہ اس کو تسلیم کرتے تھے. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، کہ نبی آپ ان سے یہ سوال کریں کہ کون سی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو گردش میں لگا دیا، ڈیوٹی پر لگا دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، تو باری تعالیٰ ليقولن الله، تو لوگ وہ لوگ ضرور بھی ضرور یہ جواب دیں گے کہ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، کوئی کام شروع کرنا ہوتا تھا تو بسمک اللہم، کوئی تحریر لکھنی ہوتی تھی تو اس کے شروع میں بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو یہ بھی کرتے تھے. حج کرتے تھے، حج میں لبیک پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، پھر لا شریک لکا کے بعد الا شریکن ہوا لکا، صدا اس کے اندر اضافہ کر دیا، البتہ ایک شریک ہے جو آپ کا شریک ہے. بہرحال یہ عبادت بھی اس طرح کی کرتے، یہ سب ہوتا تھا. اس کے باوجود یہاں صاف صاف یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا انتم عابدون ما عابدون، میں جس ذات کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور میں جس آئندہ بھی تم اس کی عبادت نہیں کرو گے اپنے شرک پر باقی رہتے ہوئے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ان کے اللہ کی عبادت کا انکار کیوں کیا گیا؟ وہ تو سب کرتے تھے یہ کام، اللہ کی وجود کو بھی مانتے، البتہ اللہ تعالی کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک مانتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ یا سارے اختیارات ان دیوی دیوتاؤں کو دے دیے، زمین آسمان، سورج چاند، انسان اور جنات ان سب کو پیدا کرنے کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایسے ہی بیٹھ گئے ہیں. اب باقی کے سارے کام ہیں, روزی کو دینا, کسی کو بیماری سے شفا دینا, اور اسی طریقے سے اور حاجتیں پوری کرنا, یہ ان دیوی دیوتاؤں کا کام ہے. وہ ان کو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے, ان کو حاجت روا مانتے تھے. وہ ہماری حاجتیں پوری کرنے والے یہی ہیں, ان کو مشکل کشا مانتے تھے. جیسے ہمارے یہاں کے غیر مسلم جو ہیں, ہنود ہیں, وہ علم کون دیتا ہے؟ تو کہا سرسوتی دیوی, یہ علم کی دیوی ہے ان کے ہاں. گویا علم مانگنا ہو تو اس سے مانگو. جو علمی ادارے ہوتے ہیں, تعلیمی ادارے, تمام اداروں کے اندر اس کے فوٹو یا آگے باقاعدہ الگ ٹیبل رکھ کر کے اس کی جو ہے مورتی رکھی جاتی ہے. ان کے نزدیک گویا اسی سے علم ملتا ہے. دولت کون دیتا ہے؟ لکشمی دیوی دیتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کے متعلق جیسے ان کا, اسی طرح مکہ کے مشرکین کا بھی عقیدہ تھا کہ وہ یہ سارے کام وہ اللہ کو پیدا کرنے والا ماننے کے بعد اب گویا وہ یوں کہتے تھے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے بات کے اختیارات جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے ہیں, اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے تھے. تو اب یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے ساتھ اب یہ جو اللہ کو مان رہے ہیں, قرآن کہتا ہے یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے. سیدھی بات, لا عبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما, میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں. اللہ کو ماننا تو اسی وقت کہا جائے گا جبکہ اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ مانا جائے. اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. زندگی دینے والا وہی ہے اور کوئی نہیں, موت دینے والا وہی ہے اور کوئی نہیں, روزی دینے والا وہی ہے اور کوئی نہیں, بیماری اور تندرستی دینے والا وہی ہے اور کوئی. توحید, اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں یکتا ہیں, کوئی اس صفت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں. اگر تم اللہ کی ان صفات میں بھی کسی کو شریک مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ کو مانتے نہیں. تمہارا یہ اللہ کو ماننا معتبر نہیں ہے. معتبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ جملہ استعمال کیا گیا, ولا انتم عابدون ما, میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. گویا شرک کے ساتھ جو یہ لوگ جو اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں ان کا وہ ماننا اللہ کے یہاں معتبر نہیں. یہ تو اللہ کا انکار ہوا. اللہ کا ماننا تو وہی ہے کہ اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور تنہا توحید, یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. ہر چیز میں اللہ تنے تنہا ہے, کوئی دوسرے دیوی دیوتا کسی بھی چیز میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. جیسے آسمانوں کا پیدا کرنے والا, زمین کا پیدا کرنے والا, سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا, انسان اور جنات کو پیدا کرنے والا, جانوروں کو پیدا کرنے والا وہی اکیلا ہے, اس طرح ان سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا بھی وہی اکیلا ہے, ان سب کو روزی دینے والا بھی وہی اکیلا ہے, ان سب کو تندرستی اور شفا دینے والا بھی وہی اکیلا, سب کی مشکلات کو دور کرنے والا مشکل کشا بھی وہی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر آپ مشکل کشا یا حاجت روا یا مختار کل سمجھتے ہیں, اس کا مطلب ہوا یہ کہ آپ نے اللہ کا انکار کیا, آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. یہ ایک خاص نقطہ ہے جو اس کے اندر, اس سورت کے اندر بتلایا گیا ہے. اس سے گویا بتلانا مقصود ہے کہ دیکھو ہمارے مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو اپنی جہالت کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اللہ کے بعض نیک بندوں کو, اولیاء کو, انبیاء کو, پیغمبروں کو جو ہے یوں مانتے ہیں کہ یہ ہماری حاجت کو پورا کرنے والے ہیں, اور جیسے بہت سے لوگ بچہ بیمار ہے تو کسی خاص بزرگ کے مزار پر جا کر کے ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بیمار ہے, آپ ان کو تندرست کر دیجئے. بہت سے جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ بعض بزرگوں کے مزار پر جا کر کے سوال کرتے ہیں کہ جو ہے داتا ہمیں بیٹا دے دو, بیٹی دے دو. یہ اپنی حاجتیں ان سے مانگنا, یہ گویا اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیا کرنا ہے, صحیح, یہ اللہ کا انکار ہوا. اور جس طرح وہ لوگ مشرکین مکہ جو ہے شرک کے اندر, یہ بھی شرک ہی ہے, کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر ہو رسول ہو اس کو بھی اس کا اپنا ایک مقام ہے, اس کا ادب و احترام ہم سر آنکھوں پر, لیکن وہ صفات اور وہ کمالات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں ان کو ان کے لیے ثابت کرنا یہ جو ہے کفر ہے, شرک ہے, توحید کے خلاف ہے. بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مرض الوفات میں جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, وفات ہوئی, اس بیماری میں آپ جو ہے وہ چادر اوڑھے ہوئے تھے, گھٹن ہوتی تھی تو سر کے اوپر سے چادر ہٹا دیتے تھے, اور اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمہ تھا, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا مساجدا یحذر ما صنعوا, یعنی اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا, وہاں سجدہ کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحذر ما صنعوا, آپ اپنی امت کو بچانا چاہتے تھے, تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ تم ایسا مت کرو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق یہ فرماتے ہیں تو کسی بھی ولی کی قبر کے اوپر سجدہ کرنا, اس سے حاجتیں مانگنا, اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, یہ درست نہیں ہے. اب بہت سے جو جاتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر وہاں جا کر کے سجدہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ کئی سال پہلے کا قصہ ہے, ہم وہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مزار دلی میں مہرولی میں ہے, جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ ہیں, ہمارے سلسلے کے ہیں. تو ہم دو چار ساتھی تھے, وہاں دیکھا ایک آدمی سجدے میں گرا ہوا, اس کو روکا, منع کہ بھائی جی یہ پیشانی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی ہے. اب وہ حجت کرنے لگا, بال لوگ یوں سے کہ ہم کو تو جو کچھ ملا ہے اسی دروازے سے ملا ہے, ایسی باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ چیز ہے جو اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. ہر مومن کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھے, اپنے اولاد کی بھی تعلیم و تربیت اسی انداز سے کرنا چاہیے. ایک کافر اپنے دیوی دیوتا کے سامنے بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس کو تو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہو گیا, اور ہم جو ہے ہمارا کوئی آدمی بزرگوں کی قبر کے سامنے سجدہ کرے تو اس کا ایمان سلامت رہتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ نے مسدس کے اندر اسی چیز کو بہت اچھے انداز سے پیش کیا ہے, فرماتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. شیعہ لوگ اماموں کو نبی سے آگے بڑا مانتے ہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, مزاروں پر دن رات نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں, نہ توحید میں کچھ خلل آئے اس نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو اب یہ حقیقت تو یہ ہے وہی ساری باتیں جو مشرکین اپنے دیوتاؤں کے ساتھ بتوں کے ساتھ کرتے تھے, آج کا مسلمان اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے جو ہے بزرگوں کے مزارات کے ساتھ کرتا ہے, ضرورت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم جس ماحول میں یہاں رہتے ہیں اس ملک میں، اس وقت اس ملک پر جو جماعت برسر اقتدار ہے، جو لوگ برسر اقتدار ہیں، وہ سب کفر اور شرک میں مبتلا، اور اب دھیرے دھیرے وہ یہاں کے تعلیمی نظام کو اسی شرک والا بنانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے اسکولوں میں وہ باقاعدہ یہ سرسوتی دیوی باہر اس کا یہ مورتی رکھی جائے، اور آنے والے ہر بچے کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس کو سرسوتی وندنا کہتے ہیں، وہ یوگا، یہ یوگا جو ہے یہ بھی ان کے ہاں عبادت ہی کی ایک قسم ہے۔ تو یہ جو مختلف شکلیں ہیں جو اس وقت دھیرے دھیرے یہ غیر مسلم رائج کرنا چاہتے ہیں اسکولوں میں، دنیا عصری تعلیم گاہوں میں، حالانکہ یہ تعلیم گاہیں جو ہے ہمارا ملک سیکولر ہے، کسی مذہب کا نہیں ہے، وہ تو تعلیم گاہیں جو ہیں مذہبی خیالات سے دور پاک ہونی چاہیے، اس میں ان چیزوں کی طرف نہیں، لیکن یہ سب کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نصاب میں ایسی چیزیں جس سے ہمارے بچوں کے عقیدے خراب ہوتے ہوں، یا اسکولوں میں ان کے پاس ایسی چیزیں، ایسے عمل کروائے جائیں جس سے نعوذ باللہ ایمان سے محرومی کا اندیشہ ہو، اس بات میں چوکن نہ رہ کر ہمیں باقاعدہ اس کو ختم کرنے اور اس کو دور کرنے کی صحیح اور کوشش اجتماعی طور پر کرنی چاہیے۔ آج سے کئی سال پہلے یو پی کی حکومت نے راجیو گاندھی کے دور حکومت میں باقاعدہ سرکولر جاری کیا تھا کہ تمام اسکولوں میں آنے والے بچے جو ہیں اسکول میں آتے ہوئے پہلے سرسوتی وندنا کریں گے، یعنی وہ سرسوتی دیوی کو ہاتھ جوڑیں گے۔ اس زمانے میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی گویا اس کے ساتھ قوت کے ساتھ جو ہے وہاں راجیو گاندھی کے پاس جا کر بات کی کہ یہ ہم اپنی اولاد کو اسکولوں میں آنا بند کر دیں گے، یہ جو ہے یہ تو کھلا شرک ہے، ہم اپنی اولاد کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم یہاں اس ملک میں اپنی پوری توحید کے ساتھ اور اپنے تمام ایمانی اعمال کے ساتھ رہیں گے، کوئی بھی شرکی عمل کرنے کے لیے تھے۔ اسی زمانے میں وہ قرآن پاک کی جو آیت سیدنا حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا تھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دنیا کے جانے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الهك و الہ ابائك ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، جواب میں ان بچوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادوں کے معبود، آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے معبود وہی ایک اللہ، ونحن لہ مسلم، اسی کے ہم سامنے ہم سر جھکائیں گے۔ تو ہمیں گویا اس ملک میں بہت زیادہ چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم گاہوں میں اس طرح کی باتیں نصابی کتابوں کے اندر، کورس کی کتابوں میں باقاعدہ اب تو مستقل ان کی تعلیمی پالیسی ایک نئی انہوں نے وضع کی اور وہ بالکل کفریہ اور شرکیہ ہے۔ ایسے موقع پر تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہ ہے، دوسرا سبق جو ہے اس میں جو ان لوگوں نے صلح کی یہ پیشکش کی تھی اور اس کے جواب میں کہا گیا تھا کہ تم اپنے کفر پر رہتے ہوئے اور ہم اپنی ایمان کے پر رہتے ہوئے ہم مذہب کے معاملے میں آپس میں متحد ہو سکتے نہیں، ایسی ایکتا اور ایسے اتحاد کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ایسی صلح جس کے نتیجے میں ہمیں اپنے مذہبی اصول کو قربان کرنا پڑے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے، شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے سلسلے میں ایک اصول بتلا دیا جو گزشتہ مجلس میں میں نے حدیث کے الفاظ نقل کیے تھے، کل صلح جائز الا صلح احل حراما او حرم حلالا، کہ ہر صلح جائز ہے مگر وہ صلح جو شریعت کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال قرار دیتی ہو یا شریعت کی حلال کی ہوئی کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہو وہ جائز نہیں ہے. گویا شریعت کے حکم بدلا نہیں جا سکتا. اللہ کے معاملے میں لا طاعت لمخلوقین فی معصیت الخالق، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں وضاحت سے بتلا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اولاد کو ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، بیوی کو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو لیکن ان کے سلسلے میں بھی تاکید ہے کہ اگر ماں باپ کو اولاد کی اطاعت کا حکم، اولاد کو ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو مگر ماں باپ اگر ایسا کوئی حکم دیتے ہیں جس کی وجہ سے شرک لازم ہے، تو وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، ان کی بات مت مانیو، البتہ ماں باپ ہیں دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا بھلائی کا سلوک، لیکن ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے شرک اختیار کرنا جائز، کسی حال میں بھی ایسی کوئی شکل جس سے نعوذ باللہ شرک لازم آتا ہو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یا شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہو ایسا کام انجام نہیں دیا جا سکتا. کوئی بھی صلح ایسی ہو جو شریعت کے کسی حکم، کوئی صریح حکم کو بدلنے والی ہو، اس کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے باقاعدہ اس معاملے میں بہت قوت اور ہمت سے کام لیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے ایک لشکر بھیجا گیا تھا، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی ماتحتی کے اندر رومیوں نے ان جو ہے اس لشکر کی ٹکڑی کو قید کر لیا، اور قید کے اندر پھر رومی بادشاہ نے ان کو، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو، پہلے تو لالچ دلایا کہ اگر تم اسلام مذہب چھوڑ دو تو میں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کراتا ہوں اور اپنی آدھی سلطنت تم کو دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا آدھی کا پوری، تیری آدھی سلطنت یا تیری پوری سلطنت، نہیں پوری دنیا کی سلطنت دے تو بھی میں اسلام اور ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس نے دیکھا کہ لالچ کام نہیں کرتا تو دھمکی دی کہ تمہیں قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اور باقاعدہ عملی طور پر جو ہے ان کے ساتھ اور بھی مسلمان تھے، ایک دیگ آگ کے اوپر چڑھائی، اس کے اندر تیل ڈالا اور جب خوب کھولنے لگا تو قیدیوں میں سے ایک قیدی کو اس میں ڈالا ان کے دیکھتے ہوئے، اور اندر پڑتے ہی اس کے اعضاء سب الگ ہو گئے اور تھوڑی دیر میں وہ جل کر کے خاک راکھ ہو گئے. کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ بھی ایسا مانگ، تم جو چاہو کر لو. کہا حکم دیا کہ لے ان کو ڈالو. ان کو جب پکڑا ڈالنے کے لیے تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلے. بادشاہ سمجھا کہ شاید نرم پڑ گئے ہیں، تو اس نے بلا کر کے پوچھا کیا بات ہے، آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، کیا ارادہ کچھ بدلا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آنکھ میں تو آنسو اس لیے آئے کہ میں نے سوچا کہ آج اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس ایک جان ہے، میرے ہر بال کے برابر اگر میرے پاس جانیں ہوتی تو میں ان ساری جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا، مجھے افسوس اس کا ہے کہ ایک جان ہے. بادشاہ سمجھا کہ یہ تو اپنے ارادے سے ہٹیں گے نہیں، تو کہا اچھا ایک کام کرو، میری پیشانی کو بوسا دو تو چھوڑ دوں. تو کہا مجھے اکیلے کو چھوڑو گے یا میرے ساتھیوں کو بھی؟ کہا ساتھیوں کو بھی. کہا ٹھیک ہے کوشش. تو ویسے تو کافر بادشاہ کی پیشانی کو بوسا دینا یہ بھی کوئی، لیکن وہ اتنا ناجائز کام نہیں، ایک درجہ ہے. تمام احکام کے شریعت نے باقاعدہ اس کی کیٹیگری رکھی ہے. تو یہاں دیکھا کہ سب ساتھیوں کی جان اس سے بچ جاتی ہے، انہوں نے اس کو مان لیا. دیکھو وہ نہیں مانا، جان کی یہ دھمکی دی گئی تھی تو بھی، لیکن اس کو ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے تسلیم کیا، بوسا دیا، خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بچا کر کے لیا ہے. مدینہ منورہ سارے واقعے کی خبر پہنچ چکی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. حضرت عمر نے اعلان کیا سب مدینہ سے باہر جا کر کے ان کا استقبال کریں اور ان کی پیشانی کو سب بوسا دیں، پہلے میں دوں گا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایمان کے معاملے میں کسی کے ساتھ صلح نہیں کی جا سکتی. تو یہ جو ہے دوسرا سبق ہے کہ صلح کوئی بھی ایسی صلح شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جس میں ہمیں اپنے جو ہے مذہب کے اصولوں کو چھوڑنا پڑے، اس کے بارے میں جو ہے ہمیں جو ہے رعایت کرنی پڑے، اس کی شریعت اجازت. ہاں اس کو چھوڑے بغیر اگر کوئی صلح کی جا سکتی ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, کہ اگر یہ جو ہے غیر مسلم صلح کے لیے مائل ہوتے ہیں تو یہ نبی آپ بھی مائل ہو جائیں. تو ایسی صلح جس میں گویا دین کے اصولوں کو قربان نہیں کرنا پڑتا, اس کی البتہ ہم مل جل کر کے ایک مشترکہ دشمن کا مقابلہ کریں گے, مل جل کر کے اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے سارے چیزوں میں تجارت وغیرہ کے اندر جو ہے ساتھ رہ کر کے کام کریں گے, اس کی اجازت ہے, شریعت اس سے منع نہیں کرتی. تو بہرحال یہ دو سبق اس صورت سے ہمیں دیے گئے ہیں, اس کا ہمیں خاص اہتمام ہونا چاہیے. ہم لوگوں کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ عمر قدہو کے خادم خاص برادر شیخ نور اللہ عمر قدہو کے خلیفہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور ہمارے درمیان تشریف فرمائیں. وہ انشاءاللہ میں درخواست کرتا ہوں کچھ نصیحت فرما کر دعا فرما لیں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز والكرم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم احسن عاقبتنا في الدنيا كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزين في قلوبنا وكره الينا الكفر الفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وحقنا بالصالحين والخزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر العافيه ونسالك الغنى عن الناس. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اور عامی سے بھی گناہ کو معاف فرما لیجیے, چھوٹے بڑے سب گناہ کو معاف فرما لیجیے. آئندہ گناہ سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے. نفس و شیطان کے شروع فتن سے بھی ہماری حفاظت فرما لیجیے. ماحول کے برے سرات سے بھی ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے. گناہوں کے نفرت دلوں کے ادا فرما لیجیے. اب ہمیں اچھے اخلاق ادا کرنے کے توفیق ادا فرما لیجیے. اور برے اخلاق سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے. تمام بیماری سے اعلیٰ پوری پوری شفا ادا فرما لیجیے. بیماری چاہے جسمانی ہو, چاہے روحانی ہو, چاہے اخلاقی ہو, ہر قسم بیماری سے اعلیٰ پوری پوری شفا ادا فرما لیجیے. آئندہ بیماری سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی جہاں کہیں وہ اس کے ایمان کی, ایمان کی, جان کی, آبرو کے, عزت کی, اولاد کے مطابق ان کے سب کی اعلیٰ پوری پوری حفاظت فرما لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح محبت و عشق عطا فرما لیجیے. طب سنت کی اعلیٰ پوری پوری توفیق عطا فرما لیجیے. اب جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما لیجیے. تو مقروض قرض ادا کرنے کی شکل صورت آسان پیدا فرما لیجیے. اولادوں کے غموں سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے. اولادوں کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرما لیجیے. حلال برکت والی روزی عطا فرما لیجیے. اور نیک عمل کرنے کے لیے اعلیٰ پوری پوری توفیق عطا فرما لیجیے. جو گھریلو پریشانی مطلب گھریلو پریشانی کو دور فرما لیجیے. جو معاشی پریشانی مطلب معاشی پریشانی رکاوٹ کو دور فرما لیجیے. آپس میں اتفاق, اتحاد, محبتیں پیدا فرما لیجیے. حسن کثرت سے حفاظت فرما لیجیے. ظالم و ظلم سے حفاظت فرما لیجیے. حقیقت میں اختلاف, انتشار و عمل سے حفاظت فرما لیجیے. تمام بدیات و آحات و نظر بد سے بھی ہماری حفاظت فرما لیجیے. دشمنی کو دشمنی سے, بدخوائی بدخوائی سے بھی ہماری حفاظت فرما لیجیے. بدگمانی سے بدگمانی سے بھی اعلیٰ پوری پوری حفاظت فرما لیجیے. ہم سب کو عزت, عافیت, سکون والی زندگی عطا فرما لیجیے. اور ذلت و رسوائی والی زندگی سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے. رضامندی والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے. اور ناراضگی والے اعمال سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے. یا رحمین ایمان یقین پختگی پیدا فرما لیجیے. نعمت قدر دانی کی اعلیٰ پوری پوری توفیق عطا فرما لیجیے. نعمت کی ناقدری سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے. نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے. ہم کو عافیت عطا فرما لیجیے. ابراہمین ہم کو بندگی کی توفیق عطا فرما لیجیے. حقیقی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے. ابراہمین رحم کرم کا معاملہ فرما لیجیے. آخر کی تیاری کرنے کی اعلیٰ پوری پوری توفیق عطا فرما لیجیے. ہم سب حقیقی کامیاب ہم سب کو کو عطا فرما لیجیے، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، اور جنت میں عطا فرما لیجیے، جنت لے جانے والے اعمال اختیار کرنے کے توفیق عطا فرما لیجیے، حضرت والے اعمال سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے، اور رحمت لانے والے اعمال کے اختیار کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما لیجیے، ہم سب کو اچھی سوچ عطا فرما لیجیے، اور گندی سوچ سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، سب کو اچھے جذبات عطا فرما لیجیے، اور خراب جذبات سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے، ہم سب کو اچھے اعمال عطا فرما لیجیے، اور برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما لیجیے، اور برے اخلاق سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے، ہم سب کو ایک و نیک بنا لیجیے، امین ہمارے دلوں کی گندگیوں کو اپنے مقصد سے پاک صاف فرما لیجیے، امین ہمارے دلوں کی گندگیوں کو اپنے مقصد سے پاک صاف فرما لیجیے، امین ہم کو اپنے بے گناہ پیدا فرمایا، معصوم پیدا فرمایا، ہم نے اس معصومیت کی ناقدری کرتے ہوئے کوئی گناہ ڈوبے ہوئے ہیں، افسر سے پھر تک گناہ میں مبتلا ہو گئے، آنکھوں کی بھی گندہ کردہ گناہ کے ذریعے سے، کانوں کی بھی گندہ کردہ گناہ کے ذریعے سے، تمام اعضاء کو گناہ کے ذریعے گندہ کر دیا، ہم اس نعمت کی ناقدری سے ناقدری کا معاف فرما لیجیے، ناقدری کو معاف فرما لیجیے، ہم کو پاک صاف فرما لیجیے، ہم کو پاک صاف فرما لیجیے، اپنی اطاعت میں ہم کو قبول فرما لیجیے، اپنی عبادت میں ہم کو قبول فرما لیجیے، اپنی عبادت میں ہم کو قبول فرما لیجیے، ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما لیجیے، عبادت میں قبولیت کا ذریعہ بن جائے، تمام رقم کرم کا معاملہ فرما لیجیے، فضل کرم کا معاملہ فرما لیجیے، جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما لیجیے، جو مانگتے رہے گی وہ بھی عطا فرما لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خیر جو مانگا سب خیر ہم کو پوری ملک کو عطا فرما لیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سرور کرن جس سے پناہ میں ہم کو پوری ملک کو پناہ عطا فرما لیجیے، اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔